أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جبکہ ویڈیو گیلری اور فوٹو گیلری بھی ہماری سائٹ کا حصہ رہتی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد سامعین کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ. سمعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. یا سمعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے, بڑی تعداد میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام, فلسطینی مجاہدین کا صہیونیوں کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کا چھٹا دن. فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی اور صہیونیوں کے مظالم کی مذمت میں ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہرے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا وقت مقرر, 21 اکتوبر کی دوپہر لاہور پہنچیں گے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں, اور صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے شمالی غزہ میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا, جس میں پچھلے چند گھنٹے کے دوران 120 فلسطینی شہید ہو گئے. یہ ایسی حالت میں ہے جب غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے غزہ کے رہائشی علاقوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں, تاکہ فلسطینی عام شہریوں کو نشانہ بنا کر اپنی شکست کی پردہ پوشی کر سکیں. فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بے گناہ فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 1,550 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. صہیونیوں کے حملوں میں 7,000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں. غاصب صہیونی حکومت جنگ کے میدان میں تحریک مزاحمت کی جوابی کارروائیوں سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور بے بسی کے عالم میں مسلسل شکست کا سامنا کر رہی ہے. غاصب صہیونی حکومت نے تحریک مزاحمت کو شکست دینے کے لیے غزہ کے سارے راستے بند کر دیے ہیں, تاکہ تحریک مزاحمت جھکنے پر مجبور ہو جائے. صہیونی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے جنگی طیاروں نے غزہ پر ہزاروں ٹن بارود اور بم برسائے ہیں, اور ہسپتال, اسکول اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں. صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ فلسطینیوں کے طوفان الاقصی آپریشن میں ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد 1,400 ہو گئی ہے. صہیونی ذرائع نے اس سے قبل رپورٹ دی تھی کہ طوفان الاقصی آپریشن میں ہلاک ہونے والے 200 دیگر صہیونیوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں. غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے جرت مندانہ آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے رہائشی علاقوں پر حملوں کے علاوہ غزہ کے سارے راستے بند کر دیے ہیں. پھر بھی صہیونی حکومت کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن بدستور جاری ہے. تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جانتی ہے کہ غزہ میں داخلہ اس کے فوجیوں کے لیے بہت بڑے المیے میں تبدیل ہو جائے گا. حماس کے رہنما صالح العراوری نے کہا کہ اگر صہیونی فوج نے غزہ میں زمینی کارروائی کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا. انہوں نے کہا کہ مغرب ہم پر انسانیت سوز مظالم کرنے کا الزام لگاتا ہے، حالانکہ تحریک حماس عام شہریوں پر حملے کو جائز نہیں جانتی. حماس کے رہنما نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ہمارے پاس ایسی معلومات تھیں کہ صہیونی اپنی عیدوں کے بعد ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے غزہ کے اطراف میں صہیونی فوجیوں پر پیش کی حملہ کر دیا اور دشمن کی فوج کا بہت جلد شیرازہ بکھر گیا. تحریک حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے حتیٰ صہیونی بستیوں میں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کیا. عام شہریوں کو قتل کرنا یا انہیں نقصان پہنچانا الاقسام برگیڈ کے منصوبے میں شامل نہیں ہے. الاقسام برگیڈ کبھی بھی عام شہریوں اور زخمیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ وہ عالمی قوانین کے مطابق عمل کرتی ہے. صحت کی عالمی تنظیم WHO نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے محاصرے اور حملے کے نتیجے میں غزہ میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. دیگر عالمی اداروں نے بھی غزہ میں اشیاء خوراک اور بجلی و پانی کے فقدان کے پیش نظر سنگین صورتحال جنم لینے کی بابت خبردار کیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ میں نظام صحت تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، غزہ پٹی میں طبی امداد بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ انسانی المیے کی روک تھام کی جا سکے. دوسری جانب اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے کے بعد سے اب تک 4,23,000 فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈو جاریک نے نامہ نگاروں سے کہا کہ گزشتہ کئی دنوں کے دوران بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں 30% اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 4,00,000 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں سے 2/3 سے زیادہ افراد نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں میں پناہ لے رکھی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ صہیونیوں کی جانب سے جنگی جرائم جاری رہنے کی صورت میں صہیونی حکومت کے خلاف مزید محاذ کھل سکتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان جمعے کی صبح بیروت ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں لبنان کی وزارت خارجہ کے حکام اور تحریک حماس کے نمائندے نے ان کا استقبال کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے بیروت پہنچنے کے بعد کہا کہ بعض مغربی حکام یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صہیونی حکومت کے خلاف مزید محاذ کھلنے کا امکان پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کے جنگی جرائم جاری رہنے کی صورت میں دوسرے محاذوں پر صہیونیوں کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی ذمہ داری صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں پر عائد ہوگی. ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم بیروت میں ہیں اور باواز بلند اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک اور اسلامی حکومتوں کے ساتھ مل کر غزہ کے عوام پر صہیونی حکومت کے مظالم برداشت نہیں کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ 10,000 فلسطینیوں کو بے گھر کرنا اور پانی، بجلی اور اشیاء خورد و نوش اور ادویات کا بند کیا جانا صہیونی حکومت کا جنگی جرم ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور لبنان کے وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. پورے ملک اسلامی جمہوریہ ایران میں آج ایرانی عوام نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے. ایرانی عوام نے فلسطین اور فلسطینیوں کے طوفان اقصا کی حمایت میں کیے جانے والے ملگیر مظاہروں میں، جن میں ایرانی عوام نے وسیع پیمانے پر شرکت کی، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے. فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت اور اس جارحیت میں بڑی تعداد میں مظلوم فلسطینیوں کے کیے جانے والے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی. فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے نماز جمعہ کے بعد ملک گیر ریلیاں نکالی جن میں پاکستان کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں من جملہ مجلس وحدت مسلمین اور جماعت اسلامی نے نماز جمعہ کے بعد کراچی، لاہور، راولپنڈی، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالیں اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر پاکستان کی فضا اللہ اکبر، مرد آباد اسرائیل اور مرد آباد امریکہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے بانی نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ پاکستانی میڈیا نے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ 21 اکتوبر کو خصوصی طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگا۔ نواز شریف ان دنوں سعودی عرب میں ہیں، جہاں انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وہ 17 یا 18 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے۔ اس درمیان پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کے سلسلے میں نرم گوشہ نہیں رکھتی، اور اگر نواز شریف سیاست میں حصہ لینا چاہیں گے تو انہیں قانونی سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور اس کے خاندان کے افراد کے قتل کے 11 مجرموں کو رہا کرنے میں اختیار کی گئی رحم کی پالیسی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کی بینچ نے تمام متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، فلسطین کی تازہ صورتحال پر ہمارے ساتھی عظیم سبزواری نے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین سے گفتگو کی ہے، لیجئے سماعت فرمائیے۔
فوجی اور انٹیلیجنس شکست سے دو چار ہونے والی غاصب صہیونی حکومت اب جب فوجی میدان میں ناکام ہو گئی اور فلسطینیوں کی مختصر سی فوج کا مقابلہ وہ نہ کر سکی تو اب وہ عام شہریوں کے قتل عام پر اتر آئی ہے۔ پچھلے 3 روز سے غزہ پر اندھادھند بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ بچے، جن میں بڑی تعداد ہے عورتوں کی، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں عمارتوں، رہائشی عمارتوں، حتیٰ مساجد اور اسکولوں پر بمباری کی گئی ہے، کلینکس پر بمباری کی گئی ہے۔ اور گزشتہ رات جو اطلاعات سامنے آئیں وہ انتہائی بھیانک تھی کہ جب غاصب صہیونی حکومت نے بمبارٹمنٹ کے بعد امداد کے لیے جانے والی ایمبولنس گاڑیوں پر بھی بمباری کی اور ان کو نشانہ بنایا اور انہیں زخمیوں کی امداد سے بھی روکنے کی کوشش کی۔ ادھر مصر نے جب فلسطینی عوام کے لیے، غزہ کے محصور لوگوں کے لیے انسانی امداد بھیجنے کا اعلان کیا تو غاصب صہیونی حکومت اور اس کے سرپرستوں کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ یہ کام نہ کرے، حتیٰ کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر غزہ کے لیے کسی بھی طرح کی امداد بھیجی گئی تو اسے بمبارٹمنٹ کر کے تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ روش کب تک جاری رہے گی اور دنیا کب بیدار ہوگی اور ان ظالموں کا گریبان اپنے ہاتھ ملے گی۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں پاکستان سے فلسطین فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب۔ صابر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، سب سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کے عوام کی جانب سے اس پر کس طرح کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ کیا ہے، اور پاکستان کے عوام اس وقت فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ جو صورتحال ہے اور جو آپ کا سوال ہے اسپیسیفک، میں اسی پر بات کرتا ہوں کہ اس صورتحال سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں، اور جو کچھ غاصب صہیونی ریاست کی ظالم فورسز غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کر رہی ہیں، پاکستان کے عوام کے دل دکھی ہیں، پاکستان کے عوام کے دل افسردہ ہیں کہ ان کے مظلوم بھائی اس ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہمیں یہ دکھ ہے، وہاں پر پاکستان کے عوام کو یہ افتخار بھی حاصل ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان فلسطینی بھائیوں نے، اسلامی مداہمت نے غاصب صہیونیوں کی ناک کو زمین پر رگڑ ڈالا ہے، غاصب صہیونیوں کو بے بس کر دیا ہے، ان کو اس پوزیشن پر لے آئے ہیں کہ غاصب ریاست گھٹنوں پر بیٹھ چکی ہے۔ تو لہذا یہ صورتحال ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطینی ہمارے بھائی، اسلامی مداہمت خاص طور پر، یہ صرف فلسطین کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ یہ پوری مسلم امہ کی عزت وقار اور اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں ہماری مکمل حمایت ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہے، ہماری فلسطینی مزاحمت کے ساتھ ہے، اور ہم دامے درہم سخنے ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسری جو بات ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے عوام نے ہمیشہ فلسطین کوز کی حمایت کی ہے، کیونکہ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے قیام پاکستان سے بھی پہلے 1920 میں بر صغیر میں فلسطین کے لیے آواز اٹھانا شروع کی تھی۔ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ بتانا شروع کیا تھا کہ یہ جو سازش سرزمین فلسطین کی طرف کی جا رہی ہے، یہ جو بیلفور ڈکلریشن لائی گئی ہے، یہ جو صہیونیوں کی ہجرت کی جا رہی ہے، یہ ایک ناجائز ریاست بنانے کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے اس کی مذمت کی تھی، اور پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً آل انڈیا مسلم لیگ کے ہر اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ فلسطین کی قرارداد پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان آئی، تو اس دن قرارداد پاکستان کے ساتھ 3 اور قراردادیں آئیں، جس میں دوسرا نمبر فلسطین کی قرارداد کا تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ رشتہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا فلسطینیوں سے کیا رشتہ ہے۔ ہمارے بانیان پاکستان کا ایک نظریاتی فکر، ایک نظریاتی رشتہ تھا، ایک نظریاتی بنیاد ہے، اور یہ پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام کو یہ احساس ہے، پاکستان کے عوام اپنے قائد کی اس آئیڈیولوجی، قائد کی فکر، قائد کی اس بنیاد پر، قائد کی اس بنیاد پر مکمل طور پر پورا اعتماد ہے، پوری یقین ہے، اور اسی کا اعادہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ممکن ہو سکے، نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمان اقوام اس وقت فلسطینیوں کی پشتوانی کریں۔ فلسطین فاؤنڈیشن ملک بھر میں مظاہرے کرے گی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر آئے اور ان کی پشتوانی کریں۔ اسی طرح ہم نے اپنی حکومت سے بھی یہ اپیل کی ہے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ فلسطین فنڈ قائم کریں، آپ پاکستان سے میڈیکل کی ٹیموں کو وہاں روانہ کریں جو ہمارے بھائیوں کی مدد کریں، ان کے لیے تعاون کریں۔ تو لہٰذا یہ اقدامات ہم لے رہے ہیں، اور ان شاء اللہ یہ اس کے اندر کوئی ہم کوتاہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایک دینی، اخلاقی، شرعی اور ہر لحاظ سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے بھائیوں کی پشتوانی کریں، اور اس سخت وقت میں جو کہ یقیناً سخت ہے، لیکن یہ کامیابیوں کا راستہ ہے، یہ کامیابیوں کی نوید ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہر طریقے سے، ہر عنوان سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔
ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک سوال آپ سے اور کرتا چلوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو عالمی سطح پر جو بڑی طاقتیں دکھائی دیتی ہیں، خاص طور سے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے سرپرست، وہ کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں، ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے غزہ کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امکان ہے اس چیز کا کہ یہ جو بڑی طاقتیں، یہ خاص طور سے امریکہ جو ہے، وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کودنے کی کوشش کرے گا، اور اگر کودے گا تو آپ کے خیال میں نتیجہ کیا نکلے گا؟
دیکھیں، یہ امریکہ کی ساری بھبکیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، ڈرامے بازی ہے۔ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہے تو میں تو کہتا ہوں، میرا تو یہ مشورہ ہے کہ وہ آ جائے اس میدان میں، آ کر اپنی ساری طاقت کو آزما لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ کیا امریکہ کو یہ پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا حملہ ہو جائے گا؟ کیا امریکہ ये کیا کبھی سی آئی اے نے کبھی یہ سوچا تھا کہ کیا فلسطین کے نہتے مجاہد اسرائیل کو چار گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ زمین پہ اس کی ناک کو رگڑ دیں گے؟ کیا کبھی سوچا تھا کہ ان کے 150 فوجی جو گرفتار ہوں گے ان کو 6 دن کے اندر بھی وہ نہیں چھڑوا پائیں گے؟ اتنی طاقت اگر اتنی طاقت ہے تو چھڑوا لیں پہلے آزر اپنے بندے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالی دھمکیاں ہیں۔ یہ اس وقت جو ماحول ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ جو اس وقت کی دنیا ہے، خاص طور پر فلسطین جس کا مرکز ہے، جس دنیا کا، جس ماحول کا، جس ایٹموسفیئر کا، اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشن کی جو تھیوریز بنائی گئی ہیں ویسٹرن ورلڈ کی، وہ تھیوریز فیل ہیں، وہ ناکارا تھیوریز ہیں، وہ سارے ازم جو ہے وہ بیکار ہیں، ان کا کوئی یہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ تھیوریز سے بہت اوپر کی چیز ہے، یہ پریکٹیکل دنیا ہے، یہ پریکٹیکل گراؤنڈ ہے۔ یہاں پر یہ سب نہیں چلے گا کہ یہ تھیوریز، یہ سیکورٹی، یہ پاور، یہ بیلنس آف پاور، یہ سب انہوں نے فیل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر واقعی امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے جنگ کا رخ بدل سکتا ہے، اسرائیل کو بچا سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو آنا چاہیے، یہ بھی آزما کے دیکھنا چاہیے، اور وہ کر کے دیکھے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں ناکام ہوگا، کیونکہ وہ افغانستان میں ناکام ہوا ہے، وہ عراق میں ناکام ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایران کے پیچھے 45 سال سے لگا ہوا ہے، اس نے ایران کا کیا بگاڑ لیا؟ اسی طرح وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، پاکستان کا کیا بگاڑ لیا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ یمن کے اندر ساری طاقت لگائی، سب کچھ کیا، انٹیلیجنس دیا، سب کچھ کیا، وہاں کیا کر لیا؟ $7 trillion خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے سیریا میں داعش پر لگائے، وہ داعش نے کیا بگاڑ لیا؟ تو یہاں بھی آ کے دیکھ لے وہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا آخری وقت ہے، اور ان قریب یہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اسرائیل کو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی، ماں سوائے خود صہیونیوں کے۔ ان کے پاس ایک ہی سولوشن ہے، عزت سے اپنے گھروں کو چلے جائیں، عزت سے فلسطینیوں کو اپنے گھر آنے دیں، بات ختم۔ یہ سب سے آسان حل ہے کہ یہ اپنے گھروں کو جائیں، فلسطینی اپنے گھروں کو آئیں، نہ ان کے بندے مریں گے نہ ان کے بندے مریں گے، اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر ان کو یہ نقصان، جانی نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت، میرے حساب سے جو میں دیکھتا ہوں، جو میری معلومات ہیں، جو میرا تھوڑا سا ناقص مطالعہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ پریکٹیکل گراؤنڈ ہیں جو مسلسل ہم اپنی زندگی میں اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ اسرائیل کو دنیا کی کوئی بھی حکومت، کوئی بھی طاقت بچا نہیں سکتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں، یہی سب سے اچھا حل ہے۔
بہت شکریہ جناب صابر ابو مریم صاحب۔
سمن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں خوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں، سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔
جی ہاں سامعین، پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یقینی طور پر یہ پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔
اور سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ویسے بہن شائستہ دورانی، آپ ہمیشہ پروگرام کے آغاز میں سامعین دوستوں کے لیے جو دعا کرتی ہیں، اور اس ضمن میں میں بھی کچھ باتیں جو ضروری ہوتی ہیں روزمرہ کے حوالے سے وہ بھی عرض کرتا ہوں، تو کچھ ہمارے سامعین دوست جو ہیں وہ بڑی جو ہے نا وہ توجہ شوق کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی بزم دوستاں جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی دعا دینے والا جو ہے نا وہ ہماری خدمت میں آ گیا ہے۔ اور بہرحال ہم نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے، اور ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، ترقی و پیش رفت جاری و ساری رہے، اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں امن و سلامتی کے ساتھ ہوں۔ سلامتی بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ویسے کچھ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، آج کل نزلہ
زکام تو ہر گھر میں جو ہے مبتلا ہے افراد،
تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ اس سے بچیں، اور خاص طور پر جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھا جائے تو مشکلات سے انسان بچ سکتا ہے۔ خاص طور پر جو جوائنٹس فیملیاں ہوتی ہیں ان میں جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اگر طبی اصولوں کی رعایت کی جائے تو یقینی طور پر مسائل اور مشکلات اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔
بالکل۔ اچھا بھائی، پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر محمد ارشد قریشی نے، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وجہ خاندانی مسائل تھے جو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیے، الحمدللہ۔ اب دوبارہ ریڈیو سننے کی جانب رغبت ہوئی ہے۔ دوستوں سے گفتگو کے بعد اندازہ ہوا کہ ریڈیو تہران کی اردو نشریات بند ہونے کی خبروں نے ہم ریڈیو گو سامعین میں مایوسی پھیلا دی، کیونکہ ریڈیو تہران کی اردو نشریات صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ اردو کی اصلاح اور ترویج میں بھی ایک اہم کردار رہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ ریڈیو کی شکل دن بدن تبدیل ہو رہی ہے، ریڈیو سننے کے ذرائع تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فریکوینسی ریڈیو کی اہمیت آج بھی روز اول کی طرح موجود ہے۔ قدرتی آفات کا سامنا ہو یا پھر حالت جنگ، فریکوینسی ریڈیو ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے حالات سے باخبر رہنے کا. آگے لکھتے ہیں، پاکستان میں گاؤں دیہات جو بجلی کی سہولت تک سے محروم ہیں، بعض گاؤں دیہات البتہ، تو وہاں ریڈیو شوق سے سنا جاتا ہے. یوں کہہ لیں کہ وہاں کے مکینوں کے پاس تفریح کا یہی ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے ریڈیو. ایک سب سے اہم نقطہ وہ یہ کہ مسلمان ممالک ریڈیو تہران کو مغربی ممالک کے پروپاگنڈے کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار گردانتے ہیں. ہم تو حیران ہیں کہ اس وقت جب دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس طرح سے نشریاتی ادارے کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، ان حالات میں ریڈیو تہران اپنی نشریات بند کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. آخر میں لکھتے ہیں، مجھے امید واثق ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ہم اپنے محبوب نشریاتی ادارے کو ہمیشہ سنتے رہیں گے.
بہت شکریہ جناب محمد ارشد قریشی صاحب آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہن شائستہ درانی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی تحریر کو جو ہے وہ پڑھا. اور
لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے، پتا ہے اس طرح کی تحریر بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھی ہے. اب تو کوئی تحریر وحریر ہاتھ سے لکھی بھی تو دکھائی نہیں دیتی ہے کچھ خاص.
جی ہاں، بہرحال یہ آپ کا حسن ذوق ہے اور خاص طور پر جو آپ کو اردو سے خاص لگاؤ ہے یہ اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے. اور میں ایک دو جگہ خود اٹک رہا تھا کہ شاید آپ کیسے پڑھیں گی، لیکن آپ نے بہت ہی روانی سے جو ہے وہ خط کو جو ہے وہ پڑھا. بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر ہم جناب محمد ارشد قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کافی دنوں بعد جو ہے وہ خط تحریر فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے خط کا آغاز کیا. بہرحال بہت دیر میں لکھا، لیکن اس کی وجہ بھی بہن انہوں نے لکھی کہ کچھ مسائل، ہر کسی کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو مسائل و مشکلات تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور انشاءاللہ اب بھائی محمد ارشد قریشی صاحب پابندی کے ساتھ آڈیو پیغامات اور خط وغیرہ کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. بہرحال ہمیشہ ہمارے رابطے میں رہتے ہیں اور مختلف مناسبتوں پر آپ کے آڈیو پیغامات بھی ہمیں جو ہے وہ موصول ہوتے ہیں، جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو چلا رہے ہیں، اور اس میں جو خاص بات بہن شائستہ درانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو آرگنائزیشن ممبران ہیں وہ پاکستانی نہیں، ہندوستان، یورپ، امریکہ اور دنیا کے گوشوں کنار میں ہیں. یعنی جو ریڈیو سنتے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ ممبر ہیں. باقاعدہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کے تحت انہوں نے لسنرز کو جو ہے وہ جوڑ رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریڈیو تہران کے بند ہونے کی بات کہی، تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ شکل پیدا ہوئی تھی کہ ریڈیو تہران جو ہے اس کے بند ہونے کا اعلان ہم نے ہی کیا تھا. اور جو ہے پھر دوبارہ جو ہے جو ہمارے حکام بالا ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سلسلے کو فعلاً جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک کوئی نیا فارمیٹ جو ہے نا وہ سامنے نہ آئے. بہرحال ابھی تک تو یہ امید ہے کہ یہ سلسلہ فریکوینسیوں پر جاری و ساری رہے گا، لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا کہ تبدیلی دن بدن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے،
ترقی کی نشانی
ہے. بالکل ایسا ہی ہے،
ہر تبدیلی بری نہیں ہوتی ہے.
تو کوشش تو ہماری بھی ہے کہ یہ فریکوینسیوں پر باقی رہے، لیکن اگر فارمیٹ تبدیلی کرنے کے حوالے سے حکام بالا نے کوئی اصولی فیصلہ کر لیا تو پھر ہم تو بہرحال جو ہے اسی جو ہے وہ احکامات پر عمل کریں گے. لیکن کوشش یہ رہے گی کہ جس بھی شکل میں ریڈیو ہو آپ سے رابطہ باقی رہے، اور اسی طریقے سے مہر و محبت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ہمارا تعلق برقرار رہے. اور یقیناً آپ نے یہ صحیح کہا کہ ریڈیو تہران جو ہے مغربی پروپیگنڈے اور استعماری سازشوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنا رہے گا. امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ریڈیو کی ریسیپشن کے حوالے سے بھی آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آپ کا، آپ کے آرگنائزیشن ممبران کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
اچھا بھائی، چلتے ہیں اگلے خط کی جانب، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے ادریس شیخ صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میری خاص دلچسپی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خبریں دیگر نشریاتی اداروں کے مقابلے میں منفرد ہوتی ہیں، جن میں فلسطین، یمن اور مظلوموں کی حمایت میں خبریں نشر ہوتی ہیں. جبکہ ہفتہ وار پروگرام بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات کے مفاہیم کے حوالے سے پروگرام کلام نور اور پروگرام صبح امید بہت ہی پسند ہیں، جبکہ پروگرام نور ایمان اور اسلام کی معرفت کا بھی جواب نہیں ہے۔ ریڈیو تہران سے خط و کتابت کا رشتہ بہت کم رہا ہے، لیکن یہ خط دل سے تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ تک اپنی بات منتقل کر سکوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ پروگراموں کی تیاری میں بہت محنت سے کام کرتے ہیں اور نشر مقرر پروگرام نہ ہونے کے برابر ہے۔ آئندہ کوشش کروں گا کہ خط پابندی کے ساتھ ارسال کروں۔
جی جناب، ادریس شیخ صاحب مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے یہ پیارا خوبصورت خط آپ نے ارسال کیا۔ ویسے کچھ خط ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بڑا جو ہے وہ اچھا سا محسوس ہوتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور اس میں جو روش اختیار کی جاتی ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے محترم سامع جو ہیں وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں، اور اس ذیل کے اندر جو ہے وہ خط تحریر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ادریس شیخ صاحب نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ علاقائی خبروں اور نشریاتی اداروں میں جس طرح کی خبریں نشر کی جاتی ہیں اور ریڈیو تہران جن خبروں کو فوکس کرتا ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک ہلکا سا جائزہ جو ہے وہ پیش کیا۔ بہرحال ادریس شیخ صاحب ہمیشہ کی طرح مہینے دو مہینے میں خط لکھتے رہتے ہیں، جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ریڈیو تہران سے ہمارے پروگرام نشر ہوتے ہیں قرآنی مفاہیم کے اعتبار سے، اسلامی مثلاً تاریخی اعتبار سے، اور خصوصی پروگرام خاص طور پر، وہ بھی سامعین کی توجہ کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ پروگرام نور ایمان، جیسا کہ میں اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو نو مسلم ہیں، نیا مثلاً جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی حالات زندگی پر ہوتا ہے اور کس مشکل میں انہوں نے دین مبین اسلام کو قبول کیا، اس کیفیت کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے جو ہمارے سامعین جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروگرام اسلام کی معرفت اور اسی طریقے سے دیگر پروگرام سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں، اور خاص طور پر ہفتہ وار پروگرام کلام نور بھی سامعین کی توجہ کا باعث بنتا ہے، جس میں قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور بہت ہی دقت کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سامعین پسند کرتے ہیں تو ہماری بھی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
اچھا، چلتے ہیں اگلے خط کی جانب، جو کہ ہے محمد توفیق صاحب کا خط، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے انہوں نے بھیجا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تینوں اوقات کی نشریات پابندی کے ساتھ سنوں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پروگرام نہیں سن پاتا۔ ویسے میں لائیو پروگرام سنتا ہوں اور انٹرنیٹ سے دور ہوں، ریڈیو سیٹ سے ہی نشریات دریافت کرتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں ایک تسلسل ہے، خصوصی پروگرام بھی نہایت عمدہ ہوتے ہیں، جبکہ علاقائی حوالے سے خبریں اور تبصرے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں اچھی معلومات سننے کو ملتی ہیں، اور سیاسی گفتگو بھی واقعات کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ ہمیں ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سارے پروگرام بہت پسند ہیں۔ امید ہے میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا جائے گا۔
جی جناب، محمد توفیق صاحب پنجاب پاکستان کے شہر ساہیوال سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، شکریہ آپ کا بھی کہ وقتاً فوقتاً آپ کے خطوط اور مختصر پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور ریڈیو تہران کے آپ پرانے سامع ہیں، آپ کا نام جانا پہچانا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے سامعین جب ہمیں خط لکھتے ہیں، اور ہم اس کا اظہار سامعین کے ہر خط کے بعد ضرور کرتے ہیں۔ اور چونکہ بہرحال ابھی بھی ذکر کیا آپ نے کہ لکھنا لکھانا چاہے
تھوڑا سا کم ہو گیا
ہے، تو اس لیے یہ جو خطوط آتے ہیں یہ خود ہمارے لیے جو ہے ایک حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس میں ایک تھوڑی سی میں یہاں پر ذکر کروں کہ اس میں تھوڑا سا میں یہ ذکر کروں کہ ہم نے بھی سامعین کو بہت جو ہے نا وہ تشویق کیا ہے, ہمت افزائی کی ہے, اور حتیٰ یہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر اب خط نہیں لکھتے تو اپنا پیغام دیں, ہم کو خط کی صورت میں جو ہے پروگرام میں شامل جو ہے وہ کر لیں گے. تو سامعین اس پر بھی ہمارے کچھ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا پروگراموں کو سننے کا, لائیو نشریات سننے کا, اور آپ ریڈیو سیٹ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال اب بہت سے سامعین انٹرنیٹ پر بھی ہماری نشریات سنتے ہیں. اسی طریقے سے خصوصی پروگرام کا ذکر کیا آپ نے, اور ماہ محرم میں, سفر میں, ربیع الاول میں ہمارے خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو سامعین بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سنتے ہیں, جس میں جو ہے خاص دلچسپی ہوتی ہے, تاریخی واقعات ہوتے ہیں, مختلف مناسبتیں ہوتی ہیں. یقینی طور پر ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھے پروگرام بنانے کے لیے. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جہاں پروگرام بنایا, جہاں پروگرام پڑھا جاتا ہے, پھر اشعار الگ سے ریکارڈ ہوتے ہیں, پھر ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر ان کو پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں جب آپس میں جوڑی جاتی ہیں تو پروگرام ایک ترتیب دیا جاتا ہے, اچھے سے اچھا پروگرام جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اس پر ہم سامعین کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اشارے تو آپ دیکھ رہی ہوں گی,
بالکل میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی,
مسلسل جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروگرام
اب جو ہے ختم ہوا جاتا ہے.
ویسے ہم بہت دیر میں دیکھتے ہیں کہ اپنی بات پوری کر لیں, لہٰذا اس سے زیادہ وہ اشارے نہ کیے جائیں. تو بہرحال اب اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت, ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے, جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی گئے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے, ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے, یہ راہ در کی ہے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی گئے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 5ویں صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3ویں سے 7ویں صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7ویں صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گرانمایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الفبا میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونس یا تذکیر و تانیس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی رحل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، ریڈیو تہران کی شام کی نشریات۔ آپ شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نواز، عمران، زرداری قانونی راستہ اپنائیں، ہر ایک کو مقدمات کے لیے قانونی سہولت ملے گی، کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، ڈیل کیسے ہو سکتی ہے، نگراں وزیر اعظم۔ غزہ پر اسرائیل کی بدترین بمباری، عالمی سالشی کوششیں شروع، سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر میں رابطہ۔ سعودی عرب میں 12,000 افغان شہریوں سے پاکستانی پاسپورٹس برآمد۔ ریاست کرپشن اور اسمگلنگ کی معاونت کرتی ہے پولیس، پٹواری نظام ختم کریں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ سامعین، اخبار جنگ کے آج کے کالم کا عنوان ہے فلسطین پر ایک منظوم کالم۔ کالم نویس منصور آفاق لکھتے ہیں، یہ کیسے ستم کی داستان میرے رگو پیام سرایت کر گئی ہے کہ مجھے پھر مرثیہ لکھنا پڑا ہے۔ نواح قبلہ اول میں ظلمت کیا کہانی بن رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید انبیاء کی سرزمین قسمت بس اس میں لکھی ہوئی ہے، خون ریزی۔ مجھے اس خاک کی تاریخ کو معلوم کرنا ہے، مجھے یہ سوچنا ہے قتل و غارت گری کے ستارے کیوں اسی کو جنگ کا میدان بناتے ہیں، یہاں سے باپ کیوں بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، یہیں پر ماؤں کی قسمت میں کیوں لکھا گیا ہے کہ جوان بیٹے کی لاشوں پر مسلسل بین کریں۔ سوالوں کے جوابوں سے ذرا پہلے چلو سن لیں کسی ہارے ہوئے مظلوم دل سے مرثیہ خوانی۔ پائے عابد میں ادھر درد کی زنجیر بجی، میری آنکھوں میں ادھر وقت کے زندان ابھرے، آپ دیدہ میں فلسطین سلگ اٹھا ہے، گرم پلکوں نے دیا اور اذیت کو فروغ، باڑھ کانٹوں کی لپیٹی ہوئی انسانوں سے چبھ رہی ہے میرے پہلو میں بڑے درد کے ساتھ، میری بدبخت نگاہوں نے ہے کیا کیا دیکھا، وہ کدھر ظلم کے دربار میں کیا کیا دیکھا، میری سوچوں میں ادھر عہد کے سلطان ابھرے، ذہن میں پھیل گیا قصرے تباشیر کا خوف، قتل نامہ نیا جاری ہوا شہر شب سے، پھر وہ بیعت سے کسی قوم نے انکار کیا۔ کالم نویس مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے عہد کے اس کربلا پر اپنی مجبوری کا کالم، مجبوری کا عالم دیکھیے کیا ہے کہ ہم مرتی ہوں پر بین کرنے سے گریزاں ہیں۔ قلمکاروں، تمہاری خاموشی میں خوف ہے یا درہم و دینار کا لالچ؟ مگر میں کتنا کہتا ہوں کہ یہ نفرت کے قابل ہے۔ قلم کو جو پکڑتی ہیں وہ تینوں انگلیاں، بہتر ہے کٹ جائیں کہ سچائی نہ لکھ سکیں۔ لکھتے ہیں کہ فلسطین آج ہمیں پکار رہا ہے، فلسطین آج ہمیں یاد کر رہا ہے، دنیا فلسطین کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کالم نویس آگے چل کر لکھتے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں، ایسی خون بھری آوازیں کہ جو دل کو لرزا رہی ہیں، فلسطینی بچوں کی چیخ و پکار کی آواز، فلسطینی نوجوانوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں آج ہم سب کو پکار رہی ہیں۔ آج ہم سب کا فرض ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور فلسطینیوں کے زخمی جسموں پر مرہم رکھیں۔ سمعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ایک کالم کا عنوان ہے، کیا مسجد الاقصی کا انتظار ختم ہونے کو ہے؟ کالم نویس سراج نقوی لکھتے ہیں، حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اس وقت جس مرحلے میں ہے، اس تعلق سے بہت زیادہ اندازے لگانا یا اسرائیل کو کمزور مان لینا جلد بازی ہوگی۔ برسوں پہلے شاعر احمد ندیم قاسمی کی ایک نعت پڑھتے ہوئے ایک شعر نے ناقابل بیان کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ پہلے یہ مشہور شعر دیکھیں کہ جس کا دوسرا مصرع شعر سے بھی کہیں زیادہ مشہور ہے، ایک بار اور بھی بتہا سے فلسطین میں آ، راستے دیکھتی ہے مسجد الاقصی تیرا۔ حالانکہ نعت کا شعر ہونے کے سبب شاعر کا خطاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کے حضور ہی فلسطین کے تعلق سے فریاد بھی ہے، لیکن دوسرا مصرع درحقیقت پوری امت مسلمہ سے فریادی ہے کہ وہ اپنے قبل اول کی بازیابی کے لیے حوصلہ دکھائے۔ لیکن افسوس کہ چاروں طرف سے مسلم ممالک کے حصار میں ہونے کے باوجود اسرائیل مسجد الاقصی کی حرمت کو پوری سرکاری دہشت گردی کے ساتھ گزشتہ 50 سال سے زیادہ برسوں سے پامال کرتا آ رہا ہے، اور امت مسلمہ نے مسجد الاقصی ہی نہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ نتیجہ یہ کہ 1943 میں ہٹلر کے ستائے ہوئے جرمن فوجیوں کے تشدد کے سامنے بزدل چوہوں کی طرح راہ فرار اختیار کرنے والے صہیونی پناہ کی بھیک مانگتے ہوئے فلسطین آ گئے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مغربی ممالک نے صہیونیت کی بلا اپنے سر سے ٹالنے کے لیے ہٹلر سے بچ کر دنیا بھر میں پناہ ڈھونڈنے والے ان عیار صہیونیوں کو ایک سازش کے تحت فلسطین میں پناہ دلا دی۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار کیے گئے، یعنی صہیونیوں کی وہ نفرت جو ہٹلر کے ظلم اور دیگر تاریخی اسباب سے نصارہ سے بھی تھی، اس کا رخ بے حد مکاری کے ساتھ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ 1943 کے بعد سے ہی مغربی طاقتیں فلسطین کی سرزمین میں لگائے ہوئے اس مسلم دشمنی کے شجر کی آبیاری کرتی رہیں۔ صہیونیوں نے پہلے فلسطین میں زمینیں خریدیں، پھر اپنے لیے ایک الگ خطہ اقتدار حاصل کیا، اور جب 1948 میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں سے ایک الگ اسرائیل وجود میں آ گیا تو آس پاس کے مسلم ممالک کو دبانے اور اسرائیل کو ہر طرح کی فوجی و دفاعی مدد دے کر اسے مسلمانوں کے مقابلے پر کھڑا کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے۔ امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک اسرائیل کی جارحیت کو اس طرح کا حق دفاع کہہ کر بے شرمی سے اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کیے ہوئے ہے، حریت پسند عوام کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور فلسطینیوں کے حق میں میدان عمل میں آئیں اور اپنی آواز کو آخر تک پہنچائیں۔ یہی حق ہے کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہو چلا ہے ہماری شام کی نشریات کے آخری پروگرام گھر اور گھرانہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میرو محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سمعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں، اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں، اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔